السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة یاسین کا رکوع نمبر 4 شروع کریں گے آج انشاء اللہ. ہم پہلے ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، اور ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. وہ جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں. تلاوت سنتے ہیں اسی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْزِلُونَ اور جب سور میں پھونکا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں پہ کیا بات ہوگی قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ان کو جواب دیا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا اس سے پیچھے ہم نے قیامت کے کچھ ابتدائی مناظر دیکھے تھے پچھلے رکوع کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا جس کی ہمیں کئی سالوں سے امیدیں دلا رہے ہو کہا اچھا تم واقعی اس قیامت کے منتظر ہو ما ينظرون الا صيحة واحدة وہ تو بس ایک پکار ہوگی ایک زور کا دھماکہ ہوگا اور کتنا اچانک ہوگا وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وہ دنیا کے معاملات میں لگے ہوں گے ابھی جھگڑوں میں پڑے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ان کو تو وصیت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ اتنا بھی وقت نہیں دیا جائے گا کہ وہ دنیا جس کو کمانے میں انہوں نے رات دن ایک کر رکھا تھا اس میں سے کچھ اپنی مرضی سے بانٹ سکیں وصیت وہی ہوتی ہے نا جو انسان مرنے والا ون تھرڈ کی کر سکتا ہے کسی کو بھی دے دے جس کو وہ پسند کرتا ہے فرمایا وہ اپنی دنیا کی چیزیں اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو دے بھی نہ سکیں گے بلا الہ اہلہم یرجعون اور نہ ہی وہ اپنے گھر کی طرف گھر والوں کی طرف لوٹیں گے کوئی جب جہاں جیسی جگہ پہ ہے وہیں پہ قیامت آ جائے گی اب یہاں پہ بات شروع کرنے کے ساتھ ہی آگے فرمایا کہ وہ نفخ فی الصور اور پھونک دیا جائے گا سور میں قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا وہ تین طرح کا ہوگا پہلا سور نفخ فضا کہتے ہیں اس کو فضا کہتے ہیں جیسے جزا و فضا ہم کہتے ہیں نا گھبراہٹ کا. پھر اس کے بعد جو دوسرا نفخہ آئے گا اس کے اندر نفخہ ساق ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے یعنی موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اسی طرح پھر اس کے بعد تیسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخہ باز کہتے ہیں, دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے قبروں سے. اب یہاں جو بات ہوئی کہ ونفخ فی الصور اور سور میں پھونکا جائے گا, تو پھر یہ کون سا ہوگا؟ دونوں رائے ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ ہے یعنی ان کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے, کہاں سے؟ ان کی قبروں میں سے. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو وہ وقت اور زمانے کی قید کو محسوس نہیں کر پاتا. جب انسان ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا وقت ختم ہوتا ہے, تو لہٰذا جب لوگ اپنی قبروں میں ہوں گے اور سور کی آواز سنیں گے, وہ سور جو ان کو قبروں سے نکال دے گا, ان کی حالت کیا ہوگی؟ الا ربہم ینسلون, دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے. جو ینسلون کا لفظ ہے نا یہ اس کیفیت کو سمجھنے میں آپ کی بڑی مدد کرے گا. نون سین لازم سے ہے. نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے لڑکنا, جیسے اگر کوئی پہاڑ پہ تھا تو وہاں سے کوئی اس کو ہلکا سا ہاتھ لگا دے تو وہ نیچے لڑکتا جائے گا. یہ جو ہماری نسل ہوتی ہے نا, نسل انسانی, دادا پھر بیٹا پھر پوتا, اس کو بھی نسل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے آتی ہے. دادا سے بیٹا, بیٹے سے پوتا, پوتے سے پڑ پوتا. تسبیح ہے, اس کا اگر آپ ایک دھاگا آگے سے کھول دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی گرہ کھولیں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ سارے موتی اوپر سے ایک لڑی کے رچھن چھن 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 کرتے ہوئے گریں گے. اتنی تیزی سے قبریں پھٹیں گی, اتنی کثرت سے لوگ وہاں ہوں گے کہ وہ اس طرح محسوس ہوگا کہ جیسے ایک ڈوری کا بند کھل گیا, اور لوگ الا ربہم ینسلون دوڑ رہے ہوں گے. ذرا منظر کو ذہن میں لائیے, کوئی زلزلے کا منظر, ٹرین کے حادثے کا منظر, آگ لگی اور لوگ آگ سے بچتے ہوئے آگے سے آگے بھاگے, اور کب کے سوئے ہوئے, ذرا پہلے تصور میں تو لائیں کون کون جا رہا ہوگا اس میں. ہر ایک, خاص طور پہ جھٹلانے والے, لیکن قبروں میں سے جو لوگ نکلیں گے, اور اجداس پرانی قبر کو کہتے ہیں, یعنی کتنی صدیوں سے سوئے ہوئے لوگ جو موت کے منہ میں چلے گئے تھے وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر. ایسا کیوں کہیں گے؟ دہشت کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے. کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھایا؟ یہ جو قبر کو مرقد کہتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہی ہے. ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ رقیدہ سے, یعنی سونے کی جگہ, آرام کی جگہ, کس نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا؟ ایسا وہ کیوں کہیں گے؟ گھبراہٹ کی وجہ سے, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, کیا حادثہ پیش آ گیا, ہم کہاں کھڑے تھے, کہاں جا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا بس کا, تو وہ بے ہوش ہو جائے, اور جب اس کو ہوش آئے تو وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ دیکھتا ہے, اور آنکھیں کھولتے ہی پوچھتے ہو کہتا ہے میں کہاں ہوں, میں یہاں کیسے آ گیا. اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا مرحلے ہوئے, میں بے ہوش ہوا, زخمی ہوا, لوگوں نے مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا. بلکہ وہ ایک دم جب ہوش میں آتا ہے نا تو وہ اسی بستر کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے بڑا اجنبی ہوتا ہے, اپنی ایک طرف ڈرپ لگی ہوئی, ایک ہاتھ میں سوئی لگی ہوئی, پاؤں کے اندر کچھ کٹ لگے ہوئے, یعنی اس کو یہ ماحول بڑا دہشت ناک ماحول لگتا ہے. تو کہتے ہیں میں کہاں ہوں. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو قبروں میں تھے, وہ جب اپنے آپ کو میدان محشر کی شدتوں میں دیکھیں گے تو ان کو قبر کی زندگی آسودہ لگے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ بڑی مزے کی نیند سو رہے تھے اور ایک دم ان کو اٹھا دیا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے. بعض لوگ اس آیت سے دلیل لے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ تو بڑے آرام سے سو رہے تھے اور پھر ان کو ایک دم اٹھا دیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں بڑی عام سی بات یہ ہے کہ قیامت کا دھماکہ ان کو پچھلی ساری غم بھلا دے گا. کیوں کہ اس کی شدت اس سے بہت زیادہ ہوگی. اس کو آپ اسی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کسی بیماری میں ہو, سر میں درد ہو یا بخار ہو, بستر پہ لیٹا ہو, پھر اتنے میں اس گھر میں زلزلہ آ جائے اور اس کے اوپر کچھ اینٹیں گر جائیں, اس کو چوٹ بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ مشکلیں ہوں, تو اس کو کیا بخار یاد رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. تو اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم ایک طبق سے نکل کے دوسرے میں جاؤ گے, پھر تیسرے میں, یعنی بڑے مرحلے پڑے ہوئے ابھی آگے, اور ہر مرحلہ آگے سے کہیں زیادہ ہوگا. ان کو لگے گا کہ یہ جو آج قیامت ٹوٹی ہے اس کے مقابلے میں پہلی چیز تو بڑی ہی کم تھی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان سو رہا ہوتا ہے اور سوتے بندے کو جب آپ اٹھا دیتے ہیں تو کیا لگتا ہے اس کو, کہاں تھا میں, کیا تھا؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کوئی برا خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دم کوئی اٹھاتا ہے تو آپ ایک دم بے ہوشی میں کہ ارے ہائے یہ خواب تھا, اچھا کس نے اٹھایا مجھے, کیوں ہوا ایسا؟ تو یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ عذاب قبر کی کوئی شدت نہیں ہوگی یا ان کو عذاب نہیں ہوگا, بلکہ پہلی زندگی ان کو اس میں رحمت لگے گی. اور یہ انسان کی فطرت ہے. ہم اپنے آپ کو ہر وقت مشکل حالات میں سمجھتے ہیں. اگر کسی کا یہ مسئلہ ہے تو وہ سوچے اس وقت میں پریشان ہوں, کیا آج سے 6 مہینے پہلے میں پریشان نہیں تھی؟ میں تو اس وقت بھی تھی, پھر آج کیوں لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ پریشان ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں نا, تو ہر دور میں ہی ہم پریشان ہوتے ہیں. حالات بدل جائیں, واقعات بدل جائیں, معاملات بدل جائیں, لیکن ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. یہاں تو ایک عذاب ہے نا, دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان اپنی کسی عادت کی وجہ سے, اپنے خود کسی گناہ کی وجہ سے شکار ہوتا ہے پریشانیوں کا. تو قیامت تک کے جو مختلف مرحلے ہیں یہ بہت ہی تکلیف کے مرحلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مخلوق پہ قیامت آئے گی. یہ جو دنیا میں جو قیامت کا دھماکہ سنایا جانا ہے نا, یہ اتنا شدت کا سانحہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالے گا. اس سے پہلے سب ایمان والے خود قدرتی طور پہ مر جائیں گے. کہ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور وہ اتنے پیار سے چھوتی ہوئی جائے گی کہ مومنوں کو, جس کو وہ ہوا چھوئے گی وہ اپنی جگہ پہ مرتا جائے گا, یعنی سکون کی موت مر جائیں گے. پھر دنیا میں وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جن کو اللہ کا نام بھی نہیں لینا آتا ہوگا, ان کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی یہ سنگینیوں میں ڈالے گا. یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ان نزل زلت سات لشعین عظیم, کہیں کہا کہ یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, کہیں کہا کہ حامل اپنے حمل گرا دیں گی, کہیں کہا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی. کتنا زبردست دن آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کروا رہے ہیں کہ وہ ہو گیا کیا. ان کا نت اللہ صحت واحدہ, وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی, ایک چیخ ہوگی, ایک پکار ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور وہ سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے. چلو اب بھگتو, اب بتاؤ کرتے کیا تھے, جو باتیں تمہیں کہی جاتی تھیں کیا سچ تھیں, کیا واقعی تم جس کو چھٹلا کے جیتے تھے وہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا. پھر اس وقت تم کو یقین آئے گا ہاذما وعد الرحمن, یہ سچ ہے جو رحمان کا وعدہ تھا. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یعنی اس ماحول میں پھر ان کو وہ سب باتیں یاد آ جائیں گی کہ جو انہوں نے چھٹلائی ہوئی تھیں. آج بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی بات نہیں مانتا نا اور کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, تو عین اس مشکل میں دبے ہوئے لمحوں میں اس کو پھر کسی بڑے کی سمجھائی ہوئی بات یاد آتی ہے. بالکل اسی طرح یہ لوگ ان قیامت کی سنگین گھڑیوں میں اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی اللہ کے وعدے سچے تھے اور رسولوں نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو وہ دن سامنے آ گیا، اب تو تم کو ہمارے سامنے پیش کرنا ہے، سب کے سب چل پڑیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لفظ محضر پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، محضر کی جمع ہے محضرون، خود پیش نہیں ہوں گے، پیش کیے جائیں گے۔ محضر مفعل، ساؤنڈ دیکھیں اس کی کیسی بنتی ہے، یعنی فرشتے دھکے دے کے ان کو لے کے جائیں گے، اور وہ مجرموں کی طرح رب کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی مستی ختم ہو گئی، ہم جو کرتے تھے وہ صرف چند دن کی بات تھی، اور اب جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ جمیع لدینا محضرون، کبھی زندگی میں انسان غور کرے تو یہ پیشی اس کو یاد آتی ہے، کبھی آتی ہے یاد؟ زندگی میں ہمیشہ ہی انسان کو کسی کو فیس کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھی بھلی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ آئیے مائک پہ آ کے بات کیجئے تو لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، اسٹیج پہ بلایا جائے تو کانپنے لگتے ہیں، حالانکہ سامنے کون ہوتا ہے؟ ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، بالکل انسان، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں عموماً، ان کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس دن کیا ہوگا جب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ کیا زبردست وہ دن ہوگا۔ کسی کو شاید زندگی میں کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، عدالت لگتی ہے، سامنے ایک جج بیٹھتا ہے، دو وکیل کھڑے ہیں، اور ایک شخص مجرم بن کے وہاں کھڑا ہے، کوئی نگل نہیں جاتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا بظاہر، اس کے باوجود دیکھیں ایک لوگ بھاری رقمیں لگا کے وکیل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لائر کیوں کیے جاتے ہیں؟ لازم تو نہیں ہے، آپ کوئی لائر نہ کریں، کسی مقدمے میں کوئی فرض نہیں ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں اپنی بات جج صاحب کو خود نہیں بتا سکتی، میں اپنا کیس نہیں لڑ سکتا۔ قیامت کے دن ہر ایک کو خود پیش ہونا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری جگہ میرے سیکرٹری کو رکھ لے۔ بعض لوگ خود نہیں جاتے تو اپنی جگہ کسی کو پاور آف اٹارنی دے کے بھیج دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کی حاضری، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، اگر آپ تھوڑی سی عربی گرامر کو سمجھیں نا، ہم کے اندر بھی جمع ہے، سب، ہم، دے آل، لیکن جمیعٌ پھر دوبارہ کا سارے کے سارے، ایک نہیں سب، بلکہ سب میں سے بھی سب سے سب، ہر ایک وہاں حاضر کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور آج کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، کمی نہ کی جائے گی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ آج کمی نہیں کی جائے گی، دنیا میں انسان ہزاروں ڈالر لگا کے بھی بعد میں پھر کیا کہتا ہے، مقدمہ کیوں نہیں جیتے؟ کیونکہ وکیل نے میرے ساتھ خیانت کی۔ کتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے آج ہی بتا دیا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کے دن کسی پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ظلم کہتے ہیں کمی کرنے کو، کسی کے اندر کوئی کمی نہ رکھی جائے گی۔ اور ظلم دو طرح کا ہے، ایک ظلم کیا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے باوجود اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، یہ پہلی صورت ہے قیامت کے دن کے ظلم کی۔ ایک دوسری صورت بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی شخص کرے کچھ بھی نہ، ہر گناہ میں پیش پیش ہو، ہزاروں کو اس نے رلایا ہو، کتنوں کی جانیں لی ہوں، اور اس کو پکڑ کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ بھی ظلم ہے. یہ کس پہ ظلم ہے؟ ان لوگوں پہ جنہوں نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری. کل ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنے خوف اور اندیشوں سے زندگی گزاری, اتنی پابندیاں لگائیں اپنے نفس پہ, اگر ہمیں وہاں یہ پتہ چل جاتا کہ آج تو نے ہر ایک کو ویسے ہی جنت دے دینی ہے تو ہم تو نہ کرتے یہ. اور حقیقت ہے آج اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے پتہ چل جائے نا کہ ثواب اور گناہ کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہوگا, نیکی کریں گے تو کوئی اس کی گریڈنگ میں نمبر نہیں آئیں گے اور غلط بھی کر لو کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیے ذرا کتنے لوگ ہیں جو نیکی کریں. ہم سارے یہ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا محنت کریں, اتنا وقت لگائیں, تہجدیں, نمازیں, روزے, کون ہے جو رمضان کے روزے بھی رکھے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک گھنٹے کے لیے اگر یہ قانون اٹھا لیا جائے نا تو دنیا جو ہے وہ خود ہی مر مرا کے ختم ہو جائے. ایک گھنٹہ بھی بہت ہوگا لوگوں کو اس بات کی چھٹی دینے کے لیے کہ اس ایک گھنٹے میں تم جو چاہو کر لو, تمہیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا. اللہ کے خوف رکھنے والوں کو تو آخرت کا خوف اٹھا لیا جائے. آپ اگر اس دنیا میں, یعنی جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں بھی ہم سب بیٹھے ہیں الگ الگ جگہوں پہ, اگر وہاں کی حکومت ڈکلیئر کرے ایک گھنٹے میں کوئی بھی قانون شکنی کر لو کوئی پوچھے گا نہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا دنیا کا؟ میرا خیال ہے کوئی اسٹور سلامت نہ رہے, لوگ چیزیں چرا کے لے جائیں, لوگ آپ کے اوپر زبردستی آئیں, گولیاں چلائیں, آپ سے آپ کی چیزیں چھین کے لے جائیں, آپ کی گاڑیاں لے جائیں, قتل کر دیں, مار دیں, آپ کے گھروں پہ قبضے کر لیں, گن پوائنٹ پہ آپ سے سگنیچر کروا کے بڑی بڑی جائیدادیں اپنے نام پہ کر لیں. کوئی کچھ حد ہی نہیں ہے. یہ تو قانون کی بات ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ذرا ملکوں میں کبھی کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا, جیسے فلڈنگ ہوتی ہے یا ہریکین آتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے, تو اس دوران کتنے کرائمس بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو کوئی سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. لیکن لوٹنے والے یہ نہیں سوچتے کہ آج دنیا کے کیمرے ان کو نہیں پکڑ سکیں گے تو قیامت کے دن تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ذرا اپنے ساتھ اس جملے کو فٹ کریں کہ قیامت کے دن کسی پہ تھوڑا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. کیا میں اللہ تعالیٰ سے انصاف لینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ واقعی میرے ساتھ بھی عدل کا معاملہ ہو؟ نہیں, کوئی نہیں چاہتا. کیا میں جو دوسروں کے ساتھ کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں قیامت کے لیے میرے سامنے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو؟ اگر اس شعور کو سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بات سننی اور سنانی آسان ہو جائے. اسی احساس کے بغیر جینا انسان کو دنیا میں مست کر دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ کسی کو معلوم ہو کہ قیامت قریب ہے, اسرافیل سور منہ میں لے کے کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل جو اس کام پہ مقرر ہیں سور منہ میں لے کے کھڑے ہیں. سور کیا ہوتا ہے؟ جیسے لاؤڈ اسپیکر, اب ایک ایسا بھونپو سی ایک چیز ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی آواز لگائیں گے تو بولیں گے, اور منہ میں لے کے کھڑے ہیں اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ اس میں پھونک دیں. پکڑنے کا, سنبھلنے کا اتنا بھی وقت نہیں لگے گا اور سور پھونک جائے گا. اور سور پھونکنا کیا ہے؟ جیسے دنیا میں کمرہ امتحان میں وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنا. جو ہی یہ سور پھونکے گا نا تو دنیا کا نظام بدل جائے گا, اگلے مرحلے شروع ہو گئے, اب اگلی کہانی. جیسے آپ نے کبھی کوئی اسٹیج ڈراما دیکھا ہو نا, ایک اسٹیج پہ ڈراما چلتا ہے, پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, یہاں کرسیاں, یہاں میز, وہ جب وہ اسکٹ ختم ہوتا ہے نا تو ایک لمحے کے لیے لوگوں کو بس مشغول کیا جاتا ہے, پردہ تانا جاتا ہے, کوئی آوازیں بنائی جاتی ہیں, اور ساتھ ہی جب پردہ کھلتا ہے تو سین بدل چکا ہوتا ہے, وہاں پہ ہاسپٹل کا منظر ہوتا ہے یا وہاں کوئی اور ہوتا ہے. یہ دنیا جس پہ آج ہم رہتے ہیں نا یہ ایسی نہیں رہے گی, یہ قیامت کے دن بالکل بدل جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی یہ دنیا, چپاتی کی طرح ہو جائے گی, کوئی عوج نہیں, کوئی ٹیڑھ پن نہیں. سورۃ کہف میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا कि कोई टेढ़ बन नहीं दे, क्यों कि कहीं कोई किसी टीले के पीछे ना छुप जाए। ये दरख्त नहीं होंगे, ये पहाड़ नहीं होंगे। मैं जब उस दिन को सोचती हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शीशे का कमरा, अंदर बाहर की हर चीज खुल के आ गई, जो किया था वो खुल के आ गया। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, कोई गलती नहीं लगती अल्लाह ताला को हिसाब लेते हुए। कोई अल्लाह ताला के सिस्टम ऐसे नहीं है कि कोई जुल्म करे और दूसरा भुगत जाए, ऐसा कभी नहीं होता। साथ ही तसल्ली भी दे दी, वला तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, तुम नहीं जुजा दिए जाओगे मगर सिर्फ वही जो तुम अमल करते थे। तो फिर आखिरत में हमने कहाँ जाना है, इसको डिसाइड कौन कर रहा है? हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं अपनी आखिरत का घर यहाँ पे बना रही हूँ। दुनिया में आपने लोगों को कहते सुना होगा हमारा घर बन रहा है, कभी सुना? बेचैनियां, परेशानियां, देखिए एक अजीब कहानी है घर बनने की भी। माल तो उठता सोटता है लेकिन उसके साथ वक्त कितना लगता है, और फिर 100 किस्म के मसले होते हैं। आज उससे मीटिंग, आज उससे मीटिंग, अब इलेक्ट्रिशियन और फला और फला, और वो हर चीज़ से छुट्टी ले लेते हैं ये सोच के कि हमारा घर बन रहा है। जी हम मसरूफ बहुत हैं। मैं सोचती हूँ कि हम में से हर एक का एक घर बन रहा है। हमें इसकी इसका एहसास होता है दिन में कभी एक बार भी? ये जो हर अमल है ना, ये हमारा घरों को बनाने में मदद देता है। या तो हमारे घर जन्नत में बन रहे हैं या हमारे घर जहन्नम में बन रहे हैं। या तो वो फुली एयर कंडीशन है गर्मियों में, एसी का इंतजाम, और सर्दियों में हीटिंग का इंतजाम, और या इससे ऑपोजिट भी है, गर्मियों में खूब बड़े बड़े खुले हीटर खुलेंगे और सर्दियों में यख सर्दियां। लोकेशन नहीं हमें पता लेकिन घर बन रहे हैं हमारे, या जन्नत में या जहन्नम में। और एक दिन आएगा कि हम दुनिया में अपने बने हुए घर के अंदर दाखिल हो चुके होंगे, और वो घर दो तरह के होंगे, या जन्नत वाला घर या जहन्नम वाला घर। जन्नतियों के साथ क्या होगा? इन्नल अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, बेशक जन्नत वाले आज के दिन मजे उड़ाने में मशगूल होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। अकेले नहीं, हुम व अज़वाजुहुम फी दिलालिन अलल अराइकी मुत्तकियून, वो और उनकी बीवियां छाँव में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। अकेले नहीं होंगे, बीवियां साथ होंगी और तख्तों पे बैठे होंगे। फाकेहून, फाकेहून की जमा है फाके, इसका मतलब क्या होता है? खुश, मुसर्रत, इत्मीनान, खुशियां होंगी। बड़ा ही एक लेयर सा माहौल महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है कि जन्नती जो हैं वो जन्नत में बहुत ही लग्जरियस जिंदगी गुजारेंगे। तसव्वुर में लाएं जरा, कौन होगा ये? एक तो मैं महसूस कर रही हूँ कि इस रुकू में अल यौम का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, यानी अल्लाह ताला ने कहा आज के दिन, दूर मत समझो, बड़ा करीब है ये दिन। अस्हाबल जन्ना, जन्नत वाले कौन होंगे? वो जिन्होंने दुनिया में मेहनतें की, अल्लाह के हुक्मों पे चले, उसके हुक्मों के मुताबिक जिए, उसी के मुताबिक लोगों से मामलात किए। फी शुगुल फाकिहून, शुगलों में होंगे। उर्दू में हम कहते हैं ना शुगल, मशगूल होंगे। फाकिहून, अब उनके शुगल क्या होंगे? हुम व अज़वाजुहुम फी दिलालिन अलल अराइकी मुत्तकियून, तख्तों पे बैठे हुए सायों में होंगे। जिल की जमा है जिलाल, साये होंगे और तख्त लगे होंगे। मेरा ख्याल दुनिया में सबसे जो रिलैक्सिंग सिटिंग इंसान की होती है ना, वो क्या होती है? काउच। تکیہ لگا کے انسان تو لیٹتا ہی ہے. متکیون, یہ جو لفظ تکیہ ہے وہ اسی سے نکلا. اور ارائک, اریکت ان کی جمع, مسحری کو کہتے ہیں. چھپر کھٹ ہوتا ہے نا, کبھی شاید آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں, پہلے دور میں بیڈ کے ارد گرد ایک پردہ لٹکتا تھا, کبھی اوپر سے ڈال دیا جاتا تھا, اس کو ارائک اریکہ کہتے ہیں, یعنی دلہن کی مسحری. زندگی کے اندر میرا خیال ہے کہ لوگ ایک دن ایسے اختتام کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. شادی ہوتی ہے نا تو پھر کمرہ سجتا ہے, ہزاروں روپیہ دیا جاتا ہے, اور پھر وہ کمرہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایک یا دو تین دن اس کو انجوائے کریں, پھر اس کے بعد انسان اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے. وہی چیز پھر الجھن پیدا کرتی ہے جو پہلے دن شوق سے رکھی. پھر بعد میں کئی لوگ حسرت کرتے ہیں, ہائے ہمیں تو ہم نے تو انجوائے ہی نہیں کیا, ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی, سمجھ ہی نہیں تھی, لیکن اب وہ وقت گزر گیا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ دنیا میں چند دن اگر اللہ کی مرضی کے کام کر لیے, وہاں رحمان کی مرضی کے کام کرنے ہوں گے. اور جنت کے جو شوہر اور بیوی ہوں گے نا, ان کا آپس میں ہنسی مذاق کتنا پیارا ہوگا, کوئی لغو بات نہیں کریں گے, کوئی بہودہ بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے, لہم فیہا فاکہتن, ان کے لیے میوے ہوں گے, پھل فروٹس ہوں گے. ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے, سب کچھ مل جائے گا. ایسا کیوں تھا کہ دنیا میں شاید ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا؟ آج جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا, تو بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ شوہروں کے لیے وقت نہیں ملتا, یا اگر بعض لوگوں کے شوہر زیادہ مصروف ہیں دین میں یا کسی دنیا کے کاموں میں, کوئی شکوہ نہیں کرتا. میں نے نہیں دیکھا کسی کو کرتے کہ میرا شوہر ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے لہٰذا مجھے وقت نہیں دیتا, یا میری بیوی صبح بھی جاب کرتی ہے شام بھی کرتی ہے تو یہ اچھی بیوی نہیں اور مجھے یہ وقت نہیں دیتی, کیونکہ اس کے بعد کچھ مل رہا ہوتا ہے نا, ڈالرز آتے ہیں ہاتھوں میں. لیکن ذرا دین کا کام ایک سے دگنا دوبارہ کرنا پڑ جائے تو لوگ اپنے اوپر رحم کھانے لگتے ہیں, ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اب دوسروں کے لیے. لیکن آج دنیا میں جو اللہ کے لیے دیں گے کل مل جائے گا. اگر آج پوری زندگی انجوائے کر بھی لی جائے, مثال ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ واقعی فارغ ذہن ہو کے لیئر کے ساتھ زندگی گزار بھی لائی جائے, پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں یہ سب کچھ جو کیا یا کرایا, دنیا کے ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن کل پھر وہاں کیا ہے, وہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا نا. فَالْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. جنت کا تصور سن کے یا پڑھ کے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندہ ویکیشن پہ گیا ہوا ہے. دنیا میں جب انسان بہت تھک جاتا ہے نا اپنی روٹین سے کبھی کبھی, یا دوسروں کو وقت دینے کی خاطر, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, چلو ویکیشن پہ چلتے ہیں. اور عموماً وہ پیکج کیا ہوتا ہے, تین دن, چار دن, دو دن, کتنے دن, کوئی جتنا افورڈ کر سکتا ہے اتنا. بہت بھی انجوائے کر لیں تو آخر میں کیا ہوگا, پھر گھر آنا, بلکہ گھر آ کے پھر اپنا گھر اور اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ تو بڑے اچھے ہوٹل میں رہنے کے عادی ہو گئے اور آپ نے وہاں کی چیزوں کو دیکھ لیا, آپ تو گئے تھے خوش ہونے, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ گھر میں آنے کے بعد واقعی پھر دوبارہ انسان کو وہی چیزیں قبول کرنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا دنیا میں اگر کچھ چھوڑ بھی دیا تو آخرت میں مل جائے گا. مجھے تو اس چیز پہ اتنا ایمان ہے نا کہ جو آج ہم دنیا میں اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں نا, لیں گے, میں تو لوں گی, میں تو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرے لیے چھوڑا تھا مجھے دے, یہ مجھ سے نہیں دنیا میں سنبھالا جاتا تھا, اس کو تو رکھ اپنے پاس, مجھے وہاں چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ جس کے سامنے جنت کھل جائے, پھر کیا وہ اس دنیا کی بیکار اور مٹی اور سونے چاندی کی چیزوں میں الجھے گا؟ यकीन करें, अब सोना औरतों की एक कमजोरी होती है ना अमूमन। आप अपनी चूड़ी को हाथ में लेके सोचिए, क्या है ये? बेजान चुभती भी हैं कभी कभी, पहननी भी मुश्किल लगती हैं, उतारनी भी मुश्किल लगती हैं। जब हम उनको पहन के सो जाते हैं तो नींद नहीं सही आती। रात को कभी कभी अपना ही हाथ लग जाता है, छिल जाता है, कहीं ना कहीं चुभन पैदा होती है। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला जो देगा वो क्या होगा? ना चुभने वाला, इंजॉय करने वाला। दुनिया में ऐसे में हम इंजॉय नहीं करते नेमतों को, सच कह रही हूँ। हमें जेवरात का शौक होता है, हम बनवाते हैं, लेकिन पहनते हैं भारी झुमके तो कानों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं अब इसके साथ सहारे लटकाओ, फिर उसको लेके ऊपर सहारों से लटकाते हैं, तब कहते हैं नहीं पिन्ने भी सोने की होनी चाहिए, अब वो नहीं है, अब अगले पैसे जोड़ के पिन्ने लूंगी। फिर आप पिन्ने लेते हैं, आप कहते हैं अब ये दिखती नहीं है, ये पीछे रहती हैं, ऊपर दुपट्टा आ जाता है। आप एक से एक उलझन का शिकार है। आप गले में नेकलेस कुछ पहनते हैं तो आपको चुभने भी लगता है, कभी मुश्किल भी लगता है, कभी उसका उतारना, उसका पहनना। जन्नत में ये सब कुछ मुश्किलात नहीं होंगी। अल्लाह ताला इतनी फरागत और इतना हुसन देगा, हदीस में आता है कि जन्नती को वहां तक जेवरात पहनाए जाएंगे जहां तक उसके वुजू का पानी जाता है, जहां तक वुजू। अब आप जहां तक मर्जी ले जाएं, दुनिया में कोई कितनी चूड़ियां पहनेगा? 10, 12, 20, मेरा ख्याल 24 से ज्यादा पहनना तो वैसे ही ऑकवर्ड लगता है। किसी को आप देखे कोनियों तक चूड़ियां पहनी है तो अजीब लगेगा ना, आधी कोनी तक है तो चलो चलता है नीचे से। लेकिन वजू का पानी कहाँ तक लगता है? कोहनियों तक तो कम से कम लगता ही है ना, फिर चमकेगा भी ये जगह। एक दफा एक सहाबी को नबी सल्लम ने देखा, तो वजू कर रहे थे तो ऊपर तक हाथ धो रहे थे, तो नबी सल्लम ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैं अपनी चमक बढ़ा रहा हूँ कि जहां तक मेरा पानी लग जाएगा मेरी वो चीजें जो है वो चमकने लगेंगी। तो हकीकत है कि इंसान दुनिया में कुछ लेने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन खुशी पा नहीं सकता, लेकिन जन्नत में जो मिलेगा उसके तो क्या कहने। सारी जिंदगी की नेमतें इंसान को हकीर लगेंगी उस जन्नत की नेमतों के आगे। ये थी वो चीज़ें जिनके साथ मैं रहता था, ये थी वो चीज़ें जिनको मैं पाता था। अब यहाँ बात हुई जन्नतियों की और उनकी बीवियों की, तो मेरा दिल चाह रहा है कि चंद बातें हम देखें कि जन्नत में जाने के बाद फिर कैसी मजलिसें होंगी और कैसी महफिलें होंगी। चंद अहदीस या चंद रिवायात जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जन्नत में शौहर और बीवी का आपस में ताल्लुक होगा। वैसे तो इस मौजू पे और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, लेकिन यह है कि इसमें ऑथेंटिक चीज़ों को जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में एक रिवायत आती है उम्मे सलमा रज़ीला तलन्हा की, कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो अबरे को अस्तर पर हासिल होती है। अबरा क्या होता है? बाहर वाला कपड़ा, यानी जो ऊपर आप पहनते हैं ना, जैसे मिसाल है टिश्यू या सॉफ्ट चीज़। और अस्तर तो आप समझते हैं जो अंदर लाइनिंग होती है। अब अमूमन लाइनिंग कौन सी होती है? सस्ते कपड़े की होती है ना, और बाहर वाला कपड़ा बहुत कीमती भी होता है और महीन खूबसूरत भी होता है। तो आपने फरमाया कि जो अबरे को अस्तर पर हासिल होती है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या है, यानी ऐसा क्यों है? तो आपने फरमाया उनकी नमाजें, रोज़े और दूसरी बातें जो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए की। इसे तबरानी ने रिवायत किया। यानी मत सोचिए कि हूर आ गई तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, हूर का दर्जा जन्नती औरत से कम है। फिर जन्नती बीवियां जो होंगी वो हुस्नो जमाल और हुस्न सीरत दोनों एतबार से बेमिसाल होंगी। दुनिया में बेचारे बास मर्द शक्ल अच्छी ढूंढ के ले आते हैं बीवी, शादी के बाद पता चलता है इसका अखलाक ही अच्छा नहीं है, इसको गुस्सा ही आया रहता है, ये तुंक मिजाज है। हाँ, یعنی حسن تو دیکھ لیا لیکن حسن سیرت نہیں رہی. بعض دفعہ شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی لیکن اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. جنت میں دونوں چیزیں ہوں گی. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الرحمن کی آیت 70 اور 71 میں آتا ہے، فیہن خیرات حسان فبئی آلائی ربکما تکذبان. جنت میں اہل جنت کے لیے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ اور حسن سننا چاہتے ہیں جنتی عورت کا؟ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے، یعنی وہاں بھی دوپٹے پہننے پڑیں گے. یہ بھی تو پتہ چلتا ہے. روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر. یہ نکلنا کس لیے ہو سکتا ہے؟ صرف جہاد کے لیے؟ علم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے خوش بختی ہے جو صبح شام اللہ کے دین کے لیے کم از کم اپنی دنیا کی چیزوں سے نکل کے کمپیوٹر تک ہی کم از کم پہنچ جائیں. لیکن گھروں سے نکلنا، گاڑیوں کو لے کے آنا، بیٹھنا، یہ تو ایک خوش بختی ہے نا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے. تو فرمایا کہ صبح کو نکلنا یا پچھلے پہر نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے. جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ کس عورت کو ملے گا کہ جو دنیا میں شمع محفل نہیں بننا چاہتی؟ بعض لوگ یہ خوبی دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں کہ میں محفل میں جاؤں اور سب کی نظریں مجھ پہ اٹھ جائیں، روشنی ہو جائیں، اتنی چمک رہی ہو کہ لوگوں کو لائٹ چلانے کی ضرورت ہی نہ رہے. جنت میں ساری چیزیں خوش مل جائیں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں کے ساتھ ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گی، یعنی کم از کم جنتی. لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہوں پلیز، اس لیے کہ دلوں میں کینے نہیں ہوں گے، بغض نہیں ہوں گے، آپ تو اپنی شاپنگ میں مصروف ہوں گی. میں کبھی اپنے ہسبینڈ سے کہوں نا کہ آپ کہہ دینا کہ مجھے نہیں اور چاہیے، بس مجھے یہی چاہیے، تو کہتے نہیں آپ وہاں بہت بزی ہوں گی، آپ کو میری ہوش ہی نہیں ہوگی اور آپ بس اپنی شاپنگ میں اور گھومنے میں اور ان کاموں میں ہوں گی، تو اچھا ہے کہ بلکہ کم ٹائم دینا پڑے گا. اللہ اکبر. جنت کی خاتون بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی، یعنی ایک ہی وقت میں. اب ہمارے پاس 70 ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں آج کے دور میں، لیکن پہنتے ایک وقت میں ایک ہی ہیں. لیکن ایک ہی وقت میں 70 پہنے گی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا، یعنی 70 لباسوں کے اندر سے بھی جسم دکھے گا. لیکن یہ کس کو دکھے گا؟ اس کے شوہر کو دکھے گا. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے جسم نہیں دکھاتی، جن کی دنیا میں خوبصورتی اپنے شوہروں کے لیے تھی. جنت کی عورت اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا، اندر سے جیسے کرسٹل کی گڑیا، ڈال. حضرت ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا جو گروہ جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح. دونوں گروہوں کے مردوں کو 2-2 بیویاں عطا کی جائیں گی، ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی، جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. ترمذی کی روایت. اس سے بھی لگتا ہے نا کہ عورتوں کو وہاں بھی جا کے کپڑوں اور زیورات ہی کا زیادہ شوق رہے گا. آپ دیکھیے کتنے دن کی ہے نا یہ دنیا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا نا, پہنچ جائیں گے. وہ میں سوچتی ہوں, یعنی دنیا کے دن تو ایسے لگتے کہ جیسے انسان فرض پورے کر رہے ہیں نا, چلو وقت چلتا رہے, ٹلتا رہے ٹلتا رہے, ٹل کے دیکھیں گے, اگلے سال دیکھیں گے, ابھی ایک مہینہ اور ویٹ کرو, اور ابھی نہیں چاہیے, ابھی نہیں, چلو اب تو سردیاں آ رہی ہیں, چلو چھوڑو نکال دو, پھر نہیں کبھی سردیاں آئیں گی, چلو چھوڑو, ہر سال یہی کپڑے پہنتے ہیں, چلو چھوڑو اگلے سال بنا لیں گے, ٹھیک ہے پہن لو, اچھا دے دیں گے, پھر اگلے سال دوبارہ وہ کپڑے نکالتے ہیں تو پھر نہیں لگتے, پھر اس کو کہتے ہیں اچھا یہ پہن لیتی ہوں کیا, چلو دیکھو ابھی ایک ایک دفعہ پہنتے اچھے لگ رہے ہیں, جب وہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے پھر کوئی نئے کپڑے کیا کرنے ہیں, اب بنا کے اب تو اب پھر گرمی آ جائیں گی, پھر سنبھالنے پڑیں گے. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ دھکیلیں وقت کو, گزاریں ایک ایک لمحہ بھی, اگر ایک منٹ سے بھی زیادہ اگر آپ کو دینا پڑے تو سوچے کہ یہ میرا ضائع ہو گیا, کہ میں نے کہاں پہ خرچ کر دیا اپنے آپ کو, مجھے تو وہاں تیار کرنا ہے, یہ چیزیں میں وہاں پہنوں گی. انسان کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں نا ذاتی چیزوں میں, لیکن اللہ کا دین پھر وہ شوق پورے نہیں کرنے دیتا, تو اس وقت پھر پیار سے کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہاں مجھے چاہیے, اپنا بک کرا لیں, جیسے اپنے نام پہ ایشو کرا لیں اور وہ وہاں آپ کو مل جائے گا, بالکل پورے یقین سے ملے گا. لیکن اگر دنیا میں لینا ہے تو پھر اللہ کی رضا مندی کے ساتھ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اب جنت میں جا کے شوہر کون سے ملیں گے, یہ بھی دل میں سوال آ رہا ہے, یہ کون سے جن کا ذکر ہے کہ ہم و ازواج ہوں, کیا یہی ملیں گے, کون ملیں گے, تو اس بارے میں بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے نا, تو تھوڑی سی بات اس پہ کروں گی. جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی, بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں, ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے. جی یعنی شوہر اور بیوی دونوں اگر جنت میں چلے بھی جاتے ہیں, دونوں نیک ہیں ایک ہی معیار کے ہیں, تو پھر جو بیوی ہے اس کی مرضی کے ساتھ وہ اس شوہر کے ساتھ جائے گی. ابھی اس میں ایک دو باتیں کر حدیث سنا کے پھر آپ کو میں اس پہ تھوڑا سا بریف کر سکتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں, یعنی عورت ہے بیوہ ہو گئی پھر دوبارہ شادی کر لی پھر دوبارہ ہوا, تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ بیوی کو تو ایک ہی شوہر ملنا ہے, تو ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا, جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی. کیا آپ میں سے دنیا میں کسی کی لو میرج ہوئی؟ بڑا شوق ہوتا ہے جوانی میں لو میرج کا, اپنی پسند سے چوز کرنا ہے. ہاں اگر یہاں شوق پورا نہیں ہوا تو غم نہ کریں, وہاں لو میرج ہوگی, پسند سے ہوگی شادی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یکے بدیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں, وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں, تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ اور جہاں آگے سنانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا, اس سے پہلے ان کے شوہر بڑے نیک تھے, ابو سلمہ کی بیوی تھی, یعنی یہ وہ کپل ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی, پہلا جوڑا جس نے ہجرت کی وہ یہ دونوں تھے, مدینہ کے لیے بڑے نیک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سیکھ کے آتے تو وہ ان کو آ کے بتاتے تھے. تو ایک دن آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لی خیر منہا, اے اللہ مجھے میری مصیبت پہ اجر دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ دینا. تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچ جائے, کوئی فوت ہو جائے, کوئی صدمہ ہو, تو اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس سے اچھا نعم البدل دیتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا یاد کر لی. اللہ کا حکم دیکھیے کہ چند دن گزرے, کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ عدت میں ہے اور وہی شوہر کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں دعا بھی پڑھتی ہوں اور میں دل میں سوچتی ہوں کوئی ابو سلمہ سے بھی زیادہ اچھا شوہر ہوگا جو مجھے ملے گا. نیوز دور میں یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ بیوی دوسرے ہی شادی کر لے, مرد کوئی فوت ہو گیا, یہ تو آج ہم لوگوں نے عجیب قسم کی بیگار کام کر رہے ہیں نا اپنے اوپر, لیکن اسلام میں تو ایسی چیز نہیں, اور یہ غیر اسلامی زندگی ہے, غیر فطری زندگی ہے, بعض دفعہ ہم علاج ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمارا مسئلہ کیا ہے, لیکن مسئلہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ شادی اس کا حل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پڑھ رہی ہیں اور ساتھ سوچ رہی ہیں کہ ان سے اچھا کون ہوگا جو مجھے ملے گا. اور جو ہی ان کی عدت ختم ہوئی تو ان کے گھر کا دروازہ ناک ہوا اور دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا کہ میں سلمہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, میں اس کے حکم سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے چن لیا. کہتی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا اچھا نعم البدل ملے گا. پھر تھوڑی سی انہوں نے باتیں کی کہ اللہ کے نبی میں تو بڑی عمر کی ہوں, تو آپ نے کہا کہ میری بھی عمر کچھ کم نہیں. پھر کہنے لگی کہ میرے تو بچے ہیں, تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تمہارے بچوں کو میں اپنے بچے سمجھوں گا. اور تیسری یہ بات کہ اگر کہنے لگے میری طبیعت میں غصہ ہے, میں غیرت میں آ جاتی ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں شوہر ہونے کے ناطے کبھی آپ سے غصہ کروں اور وہ آپ کے رسول ہونے کے مقام کو میرے لیے مجھے گناہگار کر دے. تو آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مزاج کو ٹھنڈا کر دے. اور پھر یہ ام سلمہ جو تھی یہ امہات المومنین میں چلی گئیں. اب میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی, میں نے یہ کیوں سنایا کہ یہ ان کا سوال بڑا جینین ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انشاءاللہ ابو سلمہ بھی جنت میں جائیں گے. اب ان کو تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, تو اب ان کے دل میں یہ سوال آیا ہوگا نا کہ پھر کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام سلمہ, وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی, وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی, یعنی جو دنیا میں ان ساروں میں سے زیادہ اچھا تھا. عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی, اے میرے رب, یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا, لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے. پھر آپ نے فرمایا, اے ام سلمہ, اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا. اسے طبرانی نے روایت کیا, یعنی اچھا اخلاق جو ہوتا ہے وہ دنیا کی ساری نعمتوں پہ بڑی نعمت ہے. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے, جتنا وہ اچھا ہوگا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا. پھر ایک اور اسی کے ناطے سے روایت ہے جس کا چھوٹا سا حصہ آپ کو بتاؤں گی, مفہوم بتا دیتی ہوں, کہ جنت میں کوئی شخص بن بیاہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم و ازواج ہم ہے نا, یہ سچی بات ہے کہ وہاں ان میرڈ کوئی نہیں رہے گا. آج دنیا میں دیکھیے کتنے لوگ چاہنے کے باوجود بھی جوڑ نہیں ملتے, کنوارے ہیں, بڑی بڑی عمریں ہو چکی, شادیاں نہیں ہوئیں, یا جوانی میں بیوگی ہو گئی. ایسے کئی آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں گے, کئی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی, جوان لڑکیاں ہیں, شوہروں کا انتقال ہو گیا, بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن جنت میں کوئی بن بیاہ نہیں ہوگا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سب کے نکاح ہوں گے. اللہ اکبر. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوں گے. لہم فیہا فاکہتوں و لہم ما یدعون, ان کو وہاں کھانے کو میوے ملیں گے, پھل ملیں گے, اور جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے, جو مانگیں گے مل جائے گا. کیا دنیا میں سب مانگی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں؟ نہیں ملتی. وہاں سب ملے گا, جو مانگو گے مل جائے گا. آپ اپنے پاس ایک سوال لکھیں, آپ کو اگر چوائس دی جائے کہ مانگو ملے گا, تو کیا مانگیں گے؟ پورا ویک اس کا جواب تیار کیجئے, اور پھر اگلی ڈسکشن میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. حقیقت سے سوچیں, وہ کوئی دنیا کی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی کھانا, کوئی کپڑے, کوئی زیور, کوئی اور خواہش, کوئی کچھ کوئی کچھ. اس بات کو سن کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی کسی کے سامنے, صحابی تھے, تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جنت میں جا کے کھیتی باڑی کرنی ہے, تو کیا مجھے اس کی اجازت ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, اس کے سامنے ایک کھیت آئے گا, اس کو بیج دیے جائیں گے, وہ اس میں بیج ڈالے گا, پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پودا ہے وہ بڑا ہوگا, پھر اس میں پھل آئے گا, اور پھر کٹ کے الگ ہو جائے گا. اور پھر آپ نے مسکرا کے کہا کہ یقیناً یہ خواہش کرنے والا کوئی انصاری ہوگا, کیونکہ انصار کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ہی शौक होता है खेती बाड़ी का, और आपको पता है कि मक्का में तो कुछ उगता भी नहीं था, और खजूरों के और ये सारे जो दूसरी चीज़ें हैं वो दरख्त वगैरह मदीना में थे। इसी तरह एक सहाबी थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम अगर कोई जन्नत में बच्चे की पैदाइश चाहे, यानी कि मेरा बच्चा पैदा हो, आपको मालूम है ना कि वैसे जन्नत में बच्चे होंगे लेकिन बस वो बच्चे रहेंगे, यानी वो उनके लिए उनके जो अपनी उम्र के एक रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, यानी ये जो सारी डिलीवरी की सारी चीज़ें हैं ये तकलीफें वहाँ नहीं होंगी। तो कहा कि क्या कि कोई अगर ये ख्वाहिश करे, अब माँ यद्दा उनजू आ गया, तो इंसान को जब चॉइस दी जाए तो वो अमूमन ही बड़ी उल्टी सीधी ख्वाहिशात करता है। तो आपने फरमाया कि हाँ ऐसा होगा, अगर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा हो तो एकदम जैसे उसकी बीवी जो है वो हामिला होगी, फिर वो पूरा वक्त गुजारेगी और उसके पास बाद वो बच्चे को जनेगी, और देखते ही देखते वो बच्चा जो है उसका वो उसके बराबर का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सच है ना, यानी इंसान वाकई देखे तो कैसा यानी मामला होगा। और मैं जब ये जन्नतियों की बातें पढ़ती हूँ, इसमें बहुत सारी हदीसें, आपको ये इकबाल केलानी का जो सेट है किताबों का, इसमें जन्नत का बयान किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है, उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये इब्ने माजा की रिवायत है जो बच्चे के जन्ने वाली अबू सईद खुदरी से, नबी सल्लम ने फरमाया मोमिन अगर जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो बच्चे का हमल और वज़ह हमल घड़ी भर में हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक रोज़ नबी सल्लम सहाबा कराम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपके करीब एक देहाती बैठा हुआ था, यानी बेचारा कम पढ़ा लिखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों में से एक शख्स अपने रब से खेती बाड़ी की इजाज़त मांगेगा, अल्लाह तआला इरशाद फरमाएगा जो कुछ तू चाहता है क्या वो तेरे पास नहीं है, यानी क्या जरूरत है तुम्हें, इतना कुछ तो बना हुआ मिल रहा है। वो जन्नती अर्ज करेगा क्यों नहीं, सब कुछ है लेकिन मुझे खेती बाड़ी पसंद है इसलिए करना चाहता हूँ। आपने फरमाया फिर वो आदमी जमीन में बीज डालेगा, आने वाहद यानी फौरन यकायक वो उग आएगा, बड़ा हो जाएगा और पककर काटने के लायक हो जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह हो जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ए इब्ने आदम अब खुश हो, तेरा पेट किसी चीज से भरने वाला नहीं। देहाती ने अर्ज किया वल्लाह ये जन्नती जरूर कुरैशी होगा या अंसारी, इसलिए कि वही खेती बाड़ी करने वाले हैं, हमने तो कभी खेती बाड़ी की नहीं। नबी सल्लम ये सुनकर मुस्कुरा दिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। एक और हदीस सुना देती हूँ आपको, चाहे आपको बुरी ही लगे। जन्नती लो और खुदा ना खास तो बुरी लगे, हदीस तो कभी भी बुरी नहीं लगती, लेकिन यानी इस बात पे फिर सवाल ना दिल में आ जाए कि औरतों को क्या होगा। जन्नती लोग एक एक दिन में 100-100 औरतों के पास जाएंगे, यानी 100-100 बीवियां होंगी और अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश इतनी बढ़ा के देगा और वो उसको यानी 100-100 कंवारी औरतों के पास जाएंगे। ये भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अबू नईम ने इसको किया और ये सही रिवायत है। यानी मा यद्दाउन में जिनसे ख्वाहिश भी तो हो सकती है, हर चीज़ जो मांगेंगे, लेकिन सोचिए कि ये किसको मिलेगा। मा यद्दाउन जो दुनिया में अपनी ख्वाहिश अपनी पसंद को रब को दे दे, बड़ा इंसाफ है उसके पास। आज की दुनिया रब चाहिए तो कल आखरत हमारी मन चाहिए। आज अगर हम अपनी मर्जियां करते हैं ना, नफ्स के गुलाम, जो आज अपनी मर्जी मनाना चाहते हैं फिर कल उनसे नहीं पूछी जाएंगी। आज हम रब की पूछते रहें कल रब हमारी पूछेगा, फायदे में कौन रहा, चार दिन की दुनिया या हमेशा का। अगर कोई किसी को ये कह दे कि देखो तुम एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ लेकिन कल सुबह उठते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और दूसरी सूरत यह है कि जो है बस उसके साथ जैसे जीना चाहो जी लो, कौन सी कबूल करनी चाहिए, पहली के दूसरी? दूसरी, एक दिन की बादशाहत हो सकता है उसी खौफ में गुजार दे कि क्या होगा कल, पता नहीं मैंने मर जाना, वो उसको इंजॉय नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर। एक और बड़ी अजीब रिवायत सुनाऊं आपको जन्नत के बारे में। हमारी मौजूदा जमीन, ये जो जमीन है ना, ये अहले जन्नत की रोटी होगी। कैसे? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح الٹ پلٹ فرمائے گا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، عموماً دیکھتے ہیں نا یوں کر کے دیکھتے ہیں صحیح ہے کچی ہے پکی ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیوں؟ پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے مرنے والے آج جہنم میں جا رہے ہیں اور جنتیوں کو بن مانگے مل گئی۔ یعنی ایک استعارہ ہے اس چیز کا کہ اس دنیا میں اس دنیا کو بہت پانے کی بجائے اگر تھوڑا سا انتظار کر لو تو کل یہ سب کچھ تمہارے پاس ہوگا۔ کوئی ایسی چیز دکھتی ہے جو جنت میں نہیں ہے اور پھر بھی اس جنت کو پانے کی خواہش کم ہے دل میں اور اس کا ارادہ نہیں اور اس کو لینا نہیں چاہتے؟ تو پھر ایک اور چیز ہے جو جنت میں ملے گی اور وہ ان ساری چیزوں سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔